بندے کفن کو توڑ کے کہتی ہے فاطمہ آ جا حسین آ.
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی شکر اس نے ایک بار پھر توفیق نصیب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے کی, ان کے فرش عذاب پر بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے جان ساروں میں قرار فرما, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابے داروں میں قرار فرما, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے انسان کی زندگی میں جو آسانیاں نصیب کی ہیں ان آسانیوں میں ایک بہت بڑی آسانی دعا کی آسانی ہے. ایک روایت میں امام نے ارشاد فرمایا کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے دروازے پر پہنچنے کے لیے دربان نہیں رکھے. خدا سے مانگ سکتے ہیں, کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں, یہ خدا کا بڑا لطف ہے. آپ مجھ سے بھی چاہیں دن کے کسی بھی وقت میں ملنے میں نہیں مل سکتا, میری محدودیت ہے, لمیٹڈ ہوں میں. ممکن ہے کہ مل بھی سکتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہے میں کیوں ملوں, میرے اندر ممکن ہے کنجوسی ہو. وہ بھی نہ ہو تو ممکن ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی میری ایک شان ہے, میرا ایک مقام ہے, میں کیوں ملوں. 10 رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. خدا کو ہستی ہے جس کی شان ہی شان ہے, پھر بھی ہم جیسے غریبوں فقیروں کو کہتا ہے آؤ مجھ سے بات کرو. اللہ اکبر. دروازہ بھی نہیں بند کرتا, دن ہو یا رات ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, کہتا ہے مجھ سے گفتگو کرو, میں ہمیشہ سننے کو تیار ہوں. اذا سألك عبادی انی انی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. بس نبی جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر ان کو نہیں کہا ان کو کہو, فرمایا میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت قریب ہوں, مجھے پکارو. تو یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کسی بھی لمحے میں ہو, کوئی بھی دعا مانگنی ہو. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ خدا سے کوئی حقیر سی بھی چیز مانگنی ہو نہ مانگ لو. روایت موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ مجھ سے مانگو جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو مانگ لو, جوتے کا تسمہ فیتا بھی مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے, وہ ایک دبئی میں ایک آدمی اپنے ٹریول ایجنسی کھول رہا تھا. اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ اتنا نہیں تھا تو ٹریول ایجنسی کا بزنس بہت چلتا تھا. تو دبئی میں وہ ٹریول ایجنسی کا بزنس کھول رہا تھا تو اس نے وہاں پہ حدیث قصہ کروائی, مولانا کو بلایا, مجلس چھوٹی سی ہوئی. تو بعد میں پھر دعا کا ٹائم آیا تو دعا میں اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا آپ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے پہلے دن 1,000,000 درہم کا بزنس مل جائے. تو کسی سننے والے جو اس کے دوست بیٹھے تھے اس نے منگوائی دعا, مولانا نے بھی کر دی دعا. تو بعد میں اس کے دوستوں نے مذاق کیا اس سے, کہا کہ عقل مند انسان پہلے دن ایک بلین کا بزنس کہاں سے ملے گا؟ ایک لاکھ کا کہتا ہے، دس ہزار کا کہتا ہے شاید اوپر. کہنے کا تم سے تھوڑی مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے، شاید دے دے. تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں. تو میں خدا سے کہوں گا، خدا میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بیٹھوں، تو اس دن بٹھا دے، تیرا کیا جا رہا ہے؟ میری تو حیثیت نہیں ہے. میری کہاں حیثیت کہ ان کے جیسے میری شفاعت کرا، تو کروا دے. میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ میں دین پہ مروں، یہی بڑی بات ہے. لیکن میں دعا کیا مانگ رہا ہوں؟ میں دعا یہ مانگ رہا ہوں، خدایا قیامت تک میری تمام نسلوں کو اہل بیت کا جانصار بنا دے. ہاں ٹھیک ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن مانگنے میں کیا حرج ہے؟ مانگ تو سکتا ہوں نا، شاید خدا اس قابل بنا ہی دے. پھر کیا پتا، خدا بنا دے تو انشاءاللہ. مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ سے اچھی چیزیں مانگنی چاہیے. اس لیے میں آخر میں یہ بھی کہتا ہوں، خدا ہمیں ان کی راہ میں شہید ہونے والا قرار دے دے. جبکہ مجھے معلوم ہے شہید ہونے کے لیے بہت کچھ چاہیے، آسان نہیں ہے. شہادت آسان نہیں ہوتی. ایک بندہ خدا تھا، اس کو شہادت کی بہت آرزو تھی. تو یہ جب یہ شام میں بی بی کے روضے پہ ان ظالموں نے حملہ کیا، تو اس کو بچانے کے لیے وہ بھی گیا. بہت آرزو کرتا تھا میں شہید ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں. شہید نہیں ہوا. اس کو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن شہید نہیں ہوا. تو بعد میں بہت گڑ گڑایا، کہنے کا مجھے شہادت کیوں نہیں ملی. تو ایک تو اس نے، اب وہ بہت تفصیلات ہیں اس کی، میں اس میں نہیں جاؤں گا. باہر اس کو پتہ چلا تو اس کو کسی بتانے والے نے بتایا کہ تم جب شہید ہونے جا رہے تھے تو تم فلاں ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، تم نے ایک ایئر ہوسٹس کو غلط نظر سے دیکھا تھا. اس نے کہا میں نے دیکھا تھا. اس نے تمہاری شہادت ٹال دی ہے. شہید ہونے کے لیے پھر یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں. شہید ہونا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ایسے تھوڑی شہید ہوتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے. بس خدا سے مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں اس قابل بنا دے انشاءاللہ تعالی. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، وفاداری کا یقین اور ان کی بیعت کے اوپر استواری استقامت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو انسان ہے، اس کی طبیعت بہت عجیب ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو، ایسی میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، نیوٹرل پڑی رہتی ہے. نیوٹرل پڑی رہتی ہے. مثلا ایک گاڑی ہے، آپ نہیں چلائیں تو گاڑی کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی. صحیح چلائیں، صحیح چلے گی. غلط چلائیں گے، غلط چلے گی. نہیں چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ کھڑی رہے گی، کچھ نہیں ہوگا. انسان ایسے نہیں ہے. ایک لفظ میں انسان کی حقیقت بتاؤں، یہ انسان کبھی بھی ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا ہے. اس کا نفس، دو راستے ہیں ہمارے پاس، یا رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے. کوئی یہ بولے میں بیچ میں کھڑا ہوں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. آپ کیا، نہیں مولانا میں صبح کی نماز پڑھ رہا تھا تو رحمان کے راستے پہ تھا، پھر خدا نہ کرے میرے جیسے آدمی سے ایک گناہ ہوا تو میں شیطان کے راستے پہ چلا گیا، دو گھنٹے میں نے کچھ نہیں کیا. یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ کچھ نہیں کیا ہے، یا ادھر تھے یا ادھر تھے. تو جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں نا، ویکیوم، اسپیس. انسان کے کیریکٹر میں، انسان کی زندگی میں اسپیس نہیں ہوتا، ویکیوم نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی ایسا نہیں کہ خالی جگہ ہوتی ہے، نہیں، کوئی ایک چیز بھر رہی ہوتی ہے. یا اللہ کی بندگی اسے پر کرتی ہے، یا اللہ کی نافرمانی اسے پر کرتی ہے، کوئی ایک چیز ہوتی ہے. اور یہ جو جنگ ہے کہ یہ منٹ کس کا ہے، یہ شیطان کا کام ہے، وہ اس جنگ میں ڈالتا ہے. تو شیطان میری اور آپ کی 70-80 سال 90 سال زندگی میں سے، 50-60 سال جتنی بھی اللہ نے لکھی ہے، ایک سیکنڈ بھی ہمیں اللہ کا بندہ نہیں دیکھنا چاہتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. تو وہ پوری کوشش کیا کرتا ہے، وہ پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کسی اور طرف لے جائے. اچھا ہم میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ جو وقت تھا یہ خالی تھا، خالی کچھ نہیں ہوتا، یا اللہ کے ساتھ ہے یا شیطان کے ساتھ ہے. مثلا ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بھائی آج رات آپ جائیں گے انشاءاللہ اچھی نیند سوئیں گے، یہ جو کوئی سو رہا ہوگا تو کوئی کہے مولانا یہ جو میں سو رہا ہوں نا یہ ویکیوم تھا، نہ ادھر نہ ادھر، نہیں ایسا نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ بھئی آپ وضو کر کے سو، روایت کہتی ہے تمہارا سونا خدا عبادت شمار کرے گا، وضو کر کے سو. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی انسان گناہ کر کے گناہ سوچتے ہوئے سو جائے، اب یہ ساری رات اس کی نیگیٹو جا رہی ہے. شاید گناہ نہیں لکھا جائے گا لیکن گناہ کی طرف رجحان بڑھ جائے گا، گناہ کی طرف رجحان بڑھ جائے گا. اب کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں وقت کے حساب سے بھی، اور چونکہ اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے تو ایک دو پوائنٹ عرض کرتا ہوں. سونے سے پہلے وضو ضرور کر لیں ہر صورت میں. سردی کا وقت ہے، انسان بعض اوقات لیٹ جاتا ہے پھر اس کو یاد آتا ہے وضو نہیں کیا، واہ کوئی بات نہیں وضو کر لو، ایک دفعہ وضو کر لو. پھر آپ کہیں مولانا اسی وقت آنکھ لگ جاتی ہے پھر دوبارہ کھل جاتی ہے، چلو شاید دوبارہ نہ جاؤ وضو کرنے کے لیے، لیکن ایک دفعہ سونے سے پہلے وضو ضرور کر لو، اس سے نورانیت آتی ہے، انسان کا وجود نورانی ہو جاتا ہے. خدا ساری رات سونے کو بھی عبادت شمار کرتا ہے. روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ پانی کے قطروں کے برابر، پتہ نہیں کتنے بیان کیا روایت نے، خدا فرشتے خلق کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ضائع کیوں کروں؟ پانچ چھ گھنٹے تو سونا ہی ہے نا، یا تین چار گھنٹے جتنا بھی سونا ہے ضائع کیوں کروں، اللہ کی بندگی میں ڈالوں. ایک جملہ میں نے استعمال کیا، رجحان بڑھ جاتا ہے گناہ کا اگر انسان غلط حالت میں سو جائے. اچھا کوئی ایسا راستہ ہوتا ہے کہ اچھائی کا رجحان بڑھ جائے؟ ہاں ہوتا ہے. آپ رات کو وضو کر کے سو، صبح آپ کی عبادت کا رجحان خود بخود بڑھا ہوا ہوگا، آپ کا دل چاہے گا اچھا کام کرو. اور ایک اور عجیب نسخہ عرض کر دوں، مولا امیر المومنین سے درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بھائی ہم لوگ تو معصوم نہیں ہیں، ہماری تو جنگ چلتی رہتی ہے، شیطان پہ جانا ہے ادھر جانا ہے، ہمیشہ جنگ چلتی رہتی ہے. کوئی بولے نا میری جنگ ختم ہو گئی، یا تو بیچارہ نادان ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. بڑوں بڑوں کی جنگ چلتی رہتی ہے، مرتے دموں تک اس جنگ نے چلنا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہے کہ مثلا میرا معاملہ صحیح ہو گیا، نہیں کبھی صحیح نہیں ہوتا ہے، چانس ہمیشہ باقی رہتا ہے. تو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟ مولا کی روایت ہمارے پاس موجود ہے، فرمایا فجر کے بعد گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، اس دن گناہ کا رجحان ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں ہمیشہ جب بھی کوئی مجھے ذکر کرنا ہوتا ہے پہلے اسٹاپ واچ لگا کے دیکھ لیتا ہوں دیر کتنی لگی. پھر مجھ سے شیطان کہتا ہے نا اس کو مس کر دو، تو میں کہتا ہوں نہیں، ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے یہ مس نہیں کروں گا میں، دو منٹ تو پتہ نہیں میں نے کتنے ضائع کر دینے ہیں بعد میں، مشکل سے ایک ڈیڑھ منٹ لگے گا. گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ فجر کی نماز کے بعد، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کروں؟ جب اٹھے ہو فوراً پڑھ لو، پھر دوبارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لو. جس دن فجر قضا ہو اس دن جس وقت اٹھے ہو فوراً پڑھ لو. کیوں؟ اس دن شیطان کہے گا آج کوئی دعا نہیں پڑھنے کی ضرورت چونکہ آج تو نماز قضا ہو گئی. نہیں، اس دن پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. فوراً قضا پڑھے انسان، اللہ سے معافی مانگے، خدا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے مجھے، خدا کریم ہے معاف کر دیتا ہے. اور جو بندہ غلطی کا اعتراف کر کے آتا ہے واپس، خدا اس کو اور جلدی قبول کرتا ہے، اور جلدی قبول کرتا ہے. تو رجحان کیسے بڑھاؤں؟ وضو کر کے سوؤں رات کو، اگر کوئی آیتیں پڑھ کے سو سکتے ہو وہ تو اور ہی اچھا ہے. پھر تو مثلا کوئی ایسی آیت بتاؤ جو سب کو یاد ہو. میں آیت نہیں بتا رہا، میں ایک اور کام کرتا ہوں، تسبیح تو پتہ ہے نا سب کو، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحانہ. سونے سے پہلے تسبیح پڑھ کے سو جاؤ. بیوی کا بتایا ہوا عمل ہے یہ. اللہ اکبر. آج شب شہادت، اب شہادت کی مناسبت سے یہاں پر ہے نا، تو ایک چیز سیکھ کے جائیں، کچھ کرنے کو سیکھ کے جائیں. رات کو سونے سے پہلے وضو کریں، تسبیح پڑھنا، صبح فجر کے بعد 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لیں. خاندان نبی نے ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے سب کچھ بتا دیا. ہم پہ مرضی ہے کریں نہ کریں. کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی، نہیں کریں گے زندگی مشکل ہو جائے گی. تسبیح پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بہت سکون سے پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک منٹ ڈیڑھ منٹ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. تو وضو اور تسبیح دونوں ملا کے کتنی دیر لگی؟ 4 منٹ لگ گئے مثلا. پھر بس صبح قل ھو اللہ بھی پڑھ لی 11 مرتبہ، کتنی دیر لگ گئی؟ ڈیڑھ منٹ اور لگ گیا. لیکن ایک فائدہ ہو گیا، ایک سنت امیر المومنین کی، ایک سنت بی بی سیدہ کی. اللہ اکبر. انشاءاللہ خدا توفیق نصیب کرے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صل محمد و آل محمد و عجل فرجہم. دو تین روایتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. روایتوں میں بہت ذخیرہ ہے، زندگی بھر کوشش کریں ہر روز ایک روایت کہیں سننے کو مل جائے. مجھے 40 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، ابھی بھی اگر میں ایک روایت روزانہ نہیں پڑھتا مجھے لگتا ہے کم ہو گیا معاملہ، خراب ہو گیا. ہر روز ایک روایت ضرور پڑھنی چاہیے، چاہے پہلے بھی پڑھی ہو دہرا لو، کوئی بات نہیں ہے. یہ قرآن کی طرح ذکر خدا ہے، اس کو دہرانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو دہرانا بھی اس کا اچھا ہے. مجھے آپ کی خدمت میں دو روایتیں آج کم از کم پڑھنی ہیں. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ انسان کبھی نیوٹرل نہیں بیٹھتا، کبھی ویکیوم نہیں ہوتا، یا ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. اب دیکھو یہ معاملہ کہاں تک ہے. یہ روایت بھی مولا امیر المومنین سے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و اجل پر. ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے، لوگ غلط صحیح باتیں سننے کو تیار ہیں، صحیح بات سننے کو تیار نہیں ہیں. غلط باتیں سننے کو بہت تیار ہیں. اب یہ روایت دیکھیے مولانا نے کیا کہا. مولانا نے ارشاد فرمایا، من ترک الاستماع عن ذوی العقول مات عقله. جو شخص عقل مندوں کی بات سننا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل مر جاتی ہے. جو شخص عقل مندوں کی بات سننا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل مر جاتی ہے. اچھا، اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں عقل مند کی بات نہیں سن رہا تو میں جیسے بیچ میں کھڑا ہوں. امام فرما رہے نہیں، بیچ میں نہیں کھڑے. جو عقل تمہیں نے دی تھی، خدا نے نصیب کی تھی، وہ مر گئی ہے کیونکہ تم نے عقل مندوں کی بات نہیں سنی ہے، بے وقوفوں کی سنی ہے. جا کے یہ کلپ دیکھو، وہ کلپ دیکھو، وہ مذاق، وہ مسخرہ، وہ ٹٹا، کب تک عقل خراب ہوتی ہے اس طرح. اچھا کوئی یہ کہے گا، مولانا ہم نے دیکھا ہے ان کی عقل صحیح ہوتی ہے، پیسہ بھی کماتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. عقل ہوتی کیا ہے پہلے یہ تو سوچ لو. مولا نے ایک فرمان میں فرمایا، العقل ما یعبد به الرحمن. عقل وہ طاقت ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے. پیسہ کمانا عقل نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ بیٹھنے میں مہارت دکھانا عقل تھوڑی ہے. عقل وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بندگی کروائے، چاہے پیسہ ہو چاہے طاقت ہو، اللہ کی بندگی میں لگے، یہ عقل ہے. بس اگر آپ نے دیکھا ہے بعض انسان بڑا پی ایچ ڈی ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت سائنٹسٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کس کی خدمتیں کر رہا ہے؟ ظالموں کی خدمتیں کر رہا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ چونکہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، عقل کام نہیں کرتی. دماغ کام کر رہا ہے. دماغ تو فرعون کا بھی کام کرتا تھا، اتنی بڑی حکومت چلا رہا تھا، کیا پاگل تھا وہ؟ پاگل نہیں تھا، دماغ اس کا بھی تھا، عقل نہیں تھی. عقل کس کو ملتی ہے؟ عقل عقل ملتی ہے اللہ کی ماننے سے، اس کے ولی کو ماننے سے، اس کے نبی کو سننے سے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، روایتیں پڑھو، روایتیں پڑھو، ہر روز روایت پڑھو. آپ ہر روز روایت پڑھتے رہیں گے، آپ کی عقل بڑھتی رہے گی، آپ کی بندگی بڑھتی رہے گی. اب فوراً ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ مولانا بندگی تو بڑھ جائے گی، میری دنیا کا کیا ہوگا؟ کل پرسوں شاید عرض کیا تھا میں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، تم آخرت کی پرواہ کرو، خدا دنیا ذلیل کر کے تمہارے پاس لائے گا۔ اور میں ایک اور بات عرض کر دوں، خدا انشاءاللہ ایسا بنا دے گا دنیا تمہارے سامنے ذلیل ہو جائے گی، تمہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا ملے اور پرواہ نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے کسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں سے، بعد وہ کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اور کمانے کی کوئی خواہش نہیں ہے چونکہ پہلے سے ہے۔ یہ محتاج ہے ابھی بھی دنیا کا، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اصل دنیا سے بے نیازی کیا ہے؟ اصل دنیا سے بے نیازی ہے نہ ہو اور اس کو یہ پرواہ بھی نہ ہو کہ نہیں ہے۔ کس کی طرح؟ حضرت سلمان فارسی کی طرح، حضرت ابو ذر غفاری کی طرح، جو آتی تھی وہ بھی دے دیتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ وہ کہتے تھے ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ انسان محتاج بن کے بیٹھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا والا، نہیں، محنت کرو، مزدوری کرو، کام کرو، عزت سے ساتھ زندگی گزارو۔ خدا کو میں ابھی روایت میرے پاس موجود ہے، ابھی وقت نہیں، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جو اپنی عزت بچانے کے لیے مال کسب نہ کرے، مال نہ کمائے۔ ایک آدمی بے عزت ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کما رہا۔ میں نہیں کما رہا کیا مطلب؟ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ ہاں ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ امام فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان کون سا ہے؟ اچھا انسان وہ جو اپنی خود اپنی کما کے کھائے، اپنی کما کے کھائے۔ حلال کماؤ، حلال کما کے کھاؤ زندگی، دنیا کے پیچھے لالچی اور حریص بن کے مت بھاگو، یہ عزت ہے۔ پھر خدا اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، خدا کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ پھر خدا نے دنیا چھیننے کے لیے نہیں بنائی ہے، خدا نے دنیا دینے کے لیے بنائی ہے۔ ہم لوگ چھیننے جھپٹنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ ہماری غلطی ہے۔ اس سے ہمارا چین چلا گیا، ہمارا سکون چلا گیا، ہمارا اطمینان چلا گیا۔ تو یہ امام نے فرمایا اگر عقل مندوں کی نہیں سنو گے تو کیا ہوگا؟ عقل مر جائے گی۔ عقل مر جائے گی تو کیا مطلب؟ اب بندگی کی طرف نہیں جاؤ گے، نافرمانی کی طرف جاؤ گے۔ اور جس کی جتنی عقل مرتی رہے گی اتنا ہی وہ نافرمان ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں نے کہا کہ ظاہری طور پہ بعض اوقات بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی۔ جیسے مولا سے کسی نے کہا امیر شام کے بارے میں کہ وہ بہت عقل مند ہے، امام نے کہا عقل مند نہیں ہے، مکار ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند ہوتا تو اللہ کی بندگی کرتا، کبھی ولی کے سامنے شمشیر نہ کھڑا کرتا۔ جو ولی کے سامنے لشکر لے کر آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس العقل ما یعبد بہ الرحمن، وہ عقل جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو عقل دے، انشاءاللہ بندگی نصیب فرمائے، اور اس عقل شعور اور بندگی پہ موت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، محمد وآل محمد، وعجل فرجهم۔ مل کے ایک دفعہ بعظمت درود بھیجیں محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کل اور پرسوں دونوں دن میں نے ایک روایت کو ریفر کیا، اس روایت کو میں آج پوری پڑھ دیتا ہوں۔ یہ روایت بھی مولا امیر المومنین سے، ان کی ذات پہ درود بھیجیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل۔ یہ جو ہم لوگ اہل بیت کے نام پہ بار بار درود بھیجتے ہیں نا، شاید یہی شفاعت کروا دے، شاید یہی شفاعت کروا دے۔ میں جب اپنی زندگی میں بی بی کے مقام کے بارے میں کچھ پڑھا اور مجھے احساس ہوا کہ بی بی کا مقام بہت بلند ہے، ان کی شفاعت سب سے وسیع ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں طے کیا کہ جب بھی میں بی بی کا نام لوں گا سر جھکاؤں گا، اتنا جھکاؤں گا، اتنا جھکاؤں گا، اس کو ایسی عادت بنا لوں گا کہ میں ارادہ نہ بھی کروں کوئی بی بی کا نام لے تو میرا سر جھک جائے۔ کیوں؟ میں نے سوچا جب میں مروں اور محشر میں اٹھوں اور بی بی کا نام لیا جائے اور میں سر جھکا دوں گا تو خدا ویسے ہی مجھے بی بی کی شفاعت نصیب کر دے گا، میری ذات کے اندر آ جائے گا نا۔ پھر اتنا کرو کہ ایسا ذات کے اندر چلا جائے موت مٹا نہ سکے، ورنہ موت یہ اوپر اوپر کی چیزیں ساری صاف کر دیتی ہے، ساری مٹا دیتی ہے، صرف جو اندر ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ کوئی دکھاوے کو اللہ کا بندہ ہو نا، یہ موت سب مٹا دیتی ہے۔ اصل میں اللہ کا بندہ ہو پھر موت نہیں مٹا سکتی، پھر موت نہیں مٹا سکتی، ورنہ موت بہت خطرناک چیز ہے، یہ اوپر اوپر کی ساری دکھاوے کی چیزیں سب صاف کر دیتی ہیں، اندر ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ اگر لوگوں میں پانچ عادتیں نہ ہوتیں، پانچ بری عادتیں امام فرما رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتیں تو یہ سب اللہ کے بہت اچھے بندے ہوتے۔ جو اللہ کا بہت اچھا بندہ ہوتا ہے قرآن کریم میں اس کو کہتے ہیں صالح، صالح جس کو اردو میں صالح کہتے ہیں، ایسے اردو میں چونکہ سات کا تلفظ بہت اچھا نہیں کرتے تو صالح کہہ دیتے ہیں، لیکن صالح عربی میں کہیں گے۔ صالح کون ہے؟ جس کے اندر اللہ کی بندگی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ خدا انبیاء کے لیے فرماتا ہے یہ صالحین میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کے لیے فرماتے ہیں کان من الصالحین مثلا۔ امام فرما رہے ہیں اگر پانچ خصلتیں نہ ہوتیں سارے بندے صالح ہوتے، یعنی صالح ہونے کا ایک اور مطلب یہ ان کے پاس بہت علم ہوتا، بہت علم ہوتا، ان کے پاس بہت بندگی ہوتی، بہت برکتیں ہوتی ان کی زندگی میں۔ پانچ عادتیں کیا ہیں میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ ایک دفعہ دراصل لائٹ موڈ کرنے کے لیے تھکا دیتا ہوں بعض اوقات، تو میں تھوڑا سا ہنساتا ہوں تاکہ لوگ فریش ہو جائیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، وہ دبئی میں ایک اینکر پرسن تھے، وہ مجلس میں جیسے سب اعلان کرتے ہیں ویسے تھے، جیسے ہمارے یہاں وصال بھائی اعلان وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ کہنے گئے کہ میں نے اعلان کیا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تو کہنے گئے میں نے اعلان کیا، کسی کا موبائل بچ گیا تھا تو میں نے اعلان کیا کہ دیکھیے بھائی یہاں پہ آنے کا کچھ خیال کیا کریں، آپ لوگ موبائل سائلنٹ رکھا کریں۔ کہنے لگے مولانا جیسے ہی میں نے اعلان کیا میرا موبائل بچ گیا۔ کہنے لگے اب میں احتیاط کرتا ہوں کہ اعلان کرنے سے پہلے اپنا موبائل چیک کر لیتا ہوں، وہ تو نہیں بچنے والا۔ تو میں اب کسی کا موبائل بچتا ہے تو بولتا ہی نہیں، میں نے کہا اب کیا پتا میرا موبائل بچنے والا ہو۔ کیونکہ اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات مین موبائل سائلنٹ ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایپ ہوتا ہے اپنی مرضی سے بجا دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اب میں نے کہنا بند کر دیا، میں نے بے عزتی ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے بولو ہی نہیں۔ تو پانچ خصلتیں امام نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتی سارے بندے صالح ہوتے، صرف جنتی نہیں ہوتے، جنتی سے بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات۔ پہلی خصلت اولہا القناعۃ بالجہل، ان کے اندر ایک خراب عادت ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ نہ جاننا مسئلہ نہیں ہے، خدا نے ہمیں خلق اس حالت میں کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے، لیکن جاننے کا حکم دیا ہے خدا نے، طلب العلم فریضہ، نبی نے فرمایا نہیں جانتے کوئی بات نہیں، جاننے کی کوشش تو کرو، جاننے کی کوشش کرو۔ اب مثلا ممکن ہے کوئی بچہ پیدا ہو، پڑھے لکھے ماں باپ تھے، پتہ نہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تمہارے تو ماں باپ نے تمہیں پہلے کچھ بتا دیا تھا۔ ہاں کوئی ایسا بچہ ہو جس کی مثال کے طور پر تعلیم بھی نہیں ہوئی ہو شروع میں، اس کے ماں باپ نے بھی سپورٹ نہ کیا ہو، پھر بھی وہ کوشش کرے، اس کو خدا بہت نوازے گا، پھر اس کو بہت خدا نوازے گا۔ اب میں نے کہا کہ میں بیل بجنے پہ نہیں روکوں گا لیکن بولنے پہ تو روکوں گا۔ اللہ انشاءاللہ سب کی سلامتی میں اضافہ فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا پانچ پانچ بری عادتیں، نمبر ایک نہیں جانتے، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے، جاننے کی کوشش کرو۔ آپ یقین مانو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا، وہ جاہل تھا۔ ایک دفعہ ایک امام زادے کے روضے میں گیا، علماء نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی تصدیق کیا، آیت اللہ مہرشی نجفی نے ایک جگہ پہ بیان کیا کہ میں نے تصدیق کی ہے کہ ایسا ہوا ہے، یہ بندہ خدا جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا، قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو یہ ایک دفعہ ایک امام زادے کی ایک قبر پہ جاتا ہے، وہاں جا کے خوب گڑگڑاتا ہے کہ مولا مجھے پڑھنا سکھا دیں، قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ تو اس موقع پر ایک موقع پہ وقت کے امام تشریف لاتے ہیں اس کے سامنے اور کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو، کیوں اتنا روتے ہو؟ کہنے لگا مولا میں روتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے قرآن پڑھوں لیکن مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. کہا میں سکھا دوں گا. مانا بھی سیکھنا چاہتے ہو؟ یہ بیچارہ میرے جیسا عقل مند، کہنے لگا نہیں مولا بس پڑھنا چاہ پڑھنا سکھا دیں یہ بہت ہے. کاش مانا بھی کہہ دیتا تو اس کو ایسی تفسیر مل جاتی ہمیں جو کسی اور نے نہیں لکھی تھی. اس نے نہیں کہا، کہنے لگا نہیں مولا بس پڑھنا لکھنا سکھا دیں، پڑھنا سکھا دیں یہ کافی ہے. پھر مولا نے اس کو ایسا سکھایا یہ حافظ بن گیا ایک سیکنڈ میں حافظ بن گیا. مراجع نے جا کر اس کے امتحان لیے کہ بھائی ایسا تو نہیں کوئی فراڈ ہو. نہیں فراڈ نہیں تھا. چلو مہرشی نجفی نے بھی اس کا امتحان لیا تھا، دیکھا نہیں بھائی یہ تو معاملہ امام کا سکھایا ہوا ہے تو. اور یہ اتنا عجیب آدمی تھا، اس کو پڑھنا عربی پڑھنا پھر بھی نہیں آتی تھی، ویسے بھی جاہل تھا لیکن قرآن پڑھ لیتا تھا اور حافظ ہو گیا تھا. یہ اتنا عجیب ہو گیا تھا کہ اگر آپ ایک پیپر پہ لکھ کے دیں گے نا جس میں ساری ایک جیسی لکھائی ہو اور اس میں بیچ میں کہیں قرآن ہو تو یہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتا تھا یہاں سے یہاں تک قرآن ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس کے اندر. تو جاننے کی کوشش کرتے رہو، ایک روایت سیکھو روز، ایک آیت پڑھو روز، لیکن علم بڑھاؤ، علم بڑھاؤ. اور سب سے زیادہ علم کس سے بڑھتا ہے؟ گارنٹیڈ سب سے زیادہ علم بڑھتا ہے عمل کرنے سے، کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، عمل کرنے سے بڑھتا ہے. باقی کیا ہوتا ہے؟ باقی تو کمثل الحمار یحمل اسفارا. قرآن کریم نے چاہتا بتایا یہ جو قوم یہود ہے، یہ قوم یہود ان گدھوں کی طرح ہیں جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں. البتہ ظاہر ہے خاص قوم کا ذکر ہے، ہر یہودی ایسا نہیں ہے. قرآن کریم نے بعض جگہ یہودیوں کی تعریف بھی کی ہے، ایسا نہیں کہ ہر یہودی ایسا ہے. خاص ایک قوم ہے اس کے اندر اس کے لیے کہا کہ ایسے ہو گئے جیسے گدھوں کے اوپر کتابیں لاد دی ہیں. تو بعض اوقات کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے. عمل کر اولوہا، پہلی خرابی کیا ہے؟ جاہل ہوتے ہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتے. دوسری خرابی والحرص علی الدنیا، دنیا پہ حریص ہیں. جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں صرف ایک کام کے لیے، دنیا مل جائے بس. پڑھتے بھی ہیں صرف دنیا کے لیے. میں یونیورسٹیز میں پڑھا چکا ہوں، کالجز میں پڑھا چکا ہوں. جس بچے کو ہاتھ لگاؤ کیا چاہیے؟ پیسہ کہاں سے بنے گا؟ اس فیلڈ میں کیوں آئے؟ یہاں سے پیسہ بنے گا. کوئی علم کے لیے نہیں آیا ہے. البتہ انہی میں نے جو کہا انہی میں اچھے بچے ہوتے تھے، بہت اچھے. ایک بچہ مجھے یاد ہے، وہ میرے پاس آیا او لیولز میں، مجھ سے کہنے لگا کہ سب سے زیادہ ریسپیکٹ فل نالج کون سی ہے. اب میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹا تمہیں کمانے کی بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں کمانے کی بات نہیں کر رہا، سب سے زیادہ شرافت کی نالج کون سی ہے، ریسپیکٹ فل نالج کون سی ہے. اب میں نے اس کو ایک چیز بتائی، میں نے اس کو کہا فلسفہ. کہنے لگا مولانا، مجھے سر کہتا تھا اس وقت، کہنے لگا سر آپ کچھ چھپا رہے ہیں. میں نے کہا چھپا رہا ہوں. کہنے لگا کیا چھپا رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو اسلامی فلسفہ ہے جو سب سے اچھا ہے، صحیح ہے؟ کہنے لگا میں کہاں جاؤں؟ اچھا یہ جو بندہ تھا اس کے والدین سعودی عرب والے فکر پہ تھے اور یہ تھا بھی سب سے بڑا بیٹا. کہنے لگا اسلامک فلسفی کے لیے کہاں جاؤں؟ وہ جو اس نے کہا تھا نا چھپانے والی بات، وہ اس پہ کہی تھی. میں نے کہا میگل چلے جاؤ، کینیڈا میں میگل یونیورسٹی ہے، اسلامک فلسفی میں بہت اچھی ہے. کہنے لگا سر مجھے ایک بات پتا ہے، اگر میگل سب سے اچھی ہوتی نا تو آپ نے وہاں سے پڑھا ہوتا، آپ نے خود میگل سے نہیں پڑھا. اس کا مطلب ہے یہ سب سے اچھی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، اچھی جگہ نہیں ہے. کہنے لگا سب سے اچھی جگہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا قم میں ہے. کہنے لگا مجھے قم جانا ہے. اب یہ اس کے اماں ابا وہ ہیں جو ادھر کے. قصہ مختصر کروں، اب آپ کو میں عجیب بات بتاؤں. یہ جو بچہ جس کو میں نے او لیول میں بتایا تھا نا، ابھی 13 سال سے تقریباً قم میں ہے. الحمدللہ معمم عالم دین ہے، الحمدللہ اہل بیت کی مجلس میں پڑھتا ہے، اردو میں انگلش میں بھی پڑھتا ہے، چونکہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا یہ. خدا جب دینا چاہتا ہے نا کہیں سے بھی دے دیتا ہے. مانگتے رہو، علم مانگو. دنیا پہ حریص مت ہو. دنیا پہ حریص ہو گئے خدا دنیا داروں کے پیچھے لگا دے گا، قارون کا دوست بنا دے گا، فرعون کا درباری بنا دے گا، وہ بن کے خوش ہوتا رہے گا، میرے تو اتنے تعلقات ہیں، میں جس منسٹر سے چاہتا ہوں مل لیتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ فرعون کا درباری، اور یہ ابھی خوش ہو رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے لوگ تعلقات کے اوپر خوش ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ فرعون کے درباری ہوتے ہیں، اور بڑے خوش ہو کے بتاتے یہ کوئی ہنر نہیں ہے، تم کو قارون کا درباری بننا ہے، فرعون کا درباری بننا ہے، وہ تو بہت آسان ہے. امام نے فرمایا پانچ برائیاں کیا ہیں؟ اول، جانتے نہیں ہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. دوسری بات، دنیا پہ حریص ہیں. تیسری بات، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مولا کا فرمان بھی، ساری زندگی کہتے رہتے ہیں خدا ہمیں پیسہ دے گا نا، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. مولا فرما رہے ہیں ان میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ جو پیسہ ان کا زیادہ ہوتا ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی کرتے ہیں. وشوہ بالفضل، جو پیسہ زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے. ضرورت تو کہاں دے گا یہ؟ ضرورت نہیں دیتا ہے. یہ جو بالکل ایکسٹرا پڑا ہے، جس کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا، لیکن یہ کیا سوچ کے رکھتا رہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کبھی بیمار پڑ گیا تو مجھے ضرورت پڑے گی. عقل مند، تم بیمار پڑو گے تمہیں شفا کی ضرورت پڑے گی، جو خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ تمہاری دولت کی ضرورت پڑے گی. یہ جو بیمار پڑتے ہیں، ان کو بھی ڈاکٹر کبھی آ کر کہتا ہے اب دوا کام نہیں آئے گی، اب دعا کام آئے گی. تم پہلے سے بجائے یہ کہ الٹی سیدھی کمپنیوں کا انشورنس لیتے ہو، اللہ کے راہ میں انفاق کر کے خدا کا انشورنس کیوں نہیں لے لیتے؟ غلطی کرتے ہیں، ایکسٹرا کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، دنیا داروں میں آگے چلے جاتے ہیں، اللہ کی بندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. پانچ خصلتیں، جہل، جہالت اور جہالت پہ قانے، دوسرا دنیا پہ حریص، تیسرا ایکسٹرا میں بھی جو زیادہ بچ گیا ہے اس میں بھی انفاق کرنے میں کنجوسی دکھاتے ہیں. چوتھی بات کیا ہے؟ ریا فی العمل، کام کرتے ہیں دکھاوے کا کام کرتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم لوگ تو پتہ نہیں کس جگہ پہ آ گئے، ہمارا جو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہمارا تو. وہ کس طریقے سے؟ قدیم زمانے میں لوگ کوئی اچھا کام کرتے تھے نا، تو یہ قسم لیتے تھے کہ مت بتانا میں نے کیا ہے. قدیم زمانے میں ایسے تھا. ابھی ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے، میں مسجد میں پنکھا بھی لگاتا ہوں نا تو نیچے اپنا نام لکھوا لیتا ہوں نیچے سے دیکھ کے نظر آئی میں نے لگوایا تھا. یار اللہ کو مانو، فرشتے لکھا ہوا دیکھتے نہیں ہیں، فرشتے دل کے اندر دیکھتے ہیں. میں نے یہ سمجھا ہوا ہے جب تک لاؤڈ اسپیکر پہ میرا نام اعلان نہیں ہوگا نا، تو فرشتوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا فاتحہ کا ثواب دینا کس کو ہے. کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کس دنیا میں آ گئے ہم لوگ. ہم لوگوں نے مسجد کو بھی بینک سمجھ لیا ہے. بینک میں 100 روپے کا نوٹ رکھا ہو نا، پتہ نہیں ہوتا کس اکاؤنٹ میں جانا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں اگر کہیں ہم نے ایسی فاتحہ پڑھا دی تو پتہ نہیں چلے گا فرشتے کس کو فاتحہ ڈالیں، اب کیا کریں، ہاتھ میں آ گئی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک ہوا ہے کسی نے مجھ سے کہا مولانا یہ ہمارے مرحومین کے نام پڑھ دینا. مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتا ہوں فاتحہ پڑھ دوں گا فرشتے خود کر دیں گے، پھر بعد میں کوئی بہت زیادہ مشکل جگہ پہ پھنس جاتا ہوں پڑھ وڑھ دیتا ہوں. کبھی ایک آدھ دفعہ میں نے پڑھ دیا، اس کے مرحوم کے لفظ کا غلط تلفظ غلط کر دیا. مثلا فرض کرو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا احمد تھا، میں نے امجد پڑھ دیا، کہنے کا مولانا یہ آپ نے کیا کر دیا. وہ ایک جو امام بارگاہ کا انچارج تھا، مجھ سے کہنے کا مولانا یہ آپ نے کیا کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ نے تلفظ غلط کر دیا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا وہ ابھی آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ڈونیشن دیا ہے واپس دو. جو ڈونیشن میں نے دیا وہ واپس دو، میرے مرحوم کا تلفظ غلط پڑھ دیا مولانا نے. اتنی ریاکاری، اس پہ ثواب ملے گا؟ اس پہ فرشتے کہیں گے تم نے انسانوں کو سنانے کے لیے پڑھا تھا نا، وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو چکا ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے. خلوص سے کام کرو. یہ کیا بدتمیزی ہو گئی؟ اور یہ بدتمیزی رائج ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں بن گئی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب دیکھو اس کی ایک نشانی کیا ہے. مثلا فرض کرو میں مولانا ہوں، میں نے کوئی بات کہی مسجد میں، مجلس میں، بعد میں کوئی مجھ سے کہے مولانا میں نے ایک بات سنی ہے، پتہ نہیں کس نے کہی ہے، فرض کرو میں نے کہی ہے تو میں فوراً کیا کہوں گا، میں نے کہی ہے، میں نے کہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا ثواب ختم ہو گیا. خاموش کیوں نہیں رہا؟ خاموش رہتا. اور اگر وہ سامنے والا کہہ دے مولانا ایک اور مولانا نے کہی تھی، تو میں فوراً تڑپ جاؤں گا کہ یار کام تو میں نے کیا تھا، وہ کریڈٹ کسی اور کو دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے ثواب اس سے چاہیے، خدا سے نہیں چاہیے. خدا سے چاہیے ہوتا تو یہ کسی کو بھی بولے مجھے کیا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے ریا نہ ہونا، بہت مشکل ہے. آج کل عمل زیادہ ہے، خالص عمل نہیں ہے. خالص عمل بہت مشکل ہے. امام نے فرمایا پانچ خصلتیں، پہلی جہالت اور جہالت پہ خوش، دنیا پہ حریص، زیادہ میں بھی انفاق نہیں کرتے، چوتھی بات ریا کرتے ہیں، پانچویں بات الاعجاب بالرائے، اپنی رائے پہ اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. جو میں نے کہہ دیا ختم. تم خدا ہو نعوذ باللہ تعالی، نبی ہو، امام ہو، کیا ہو؟ خاطی، گناہگار، نافرمان انسان ہو، ایک بات تم نے کہی یہ غلط نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں، سب میری مانے. کیوں مانے؟ کیا درجہ ہے؟ کتنا ہی عقل مند انسان ہو، غیر معصوم ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، کیوں نہیں امکان دیتے کہ میں نے غلطی کی ہوگی؟ اس کی اکڑ اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کہے میں بھی غلط کر سکتا ہوں. مصیبت میں آ گیا. اس کا مطلب ہے انسان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. امام فرما رہے ہیں یہ پانچ خصلتیں نہیں ہوتی نا، سب سولے ہو جاتے ہیں، سب بہت اچھے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں ان برائیوں سے بچنا ہے جو میں نے لسٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور دو تین روایتیں عرض کر دیں. انشاءاللہ خدا اس کا ثواب نصیب کرے گا. اور ایک روایت میں نے اور عرض کی تھی، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ بھائی یہ روایت ہے. امام، یہ بھی مولا امیر المومنین سے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد محمد اجل فرج. فرمائے من ترک للہ سبحانہ شیئن عوضہ اللہ خیرا مما ترک. اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالی کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، مثلا یہ کہتا ہے یہ خدا کی نافرمانی ہے میں نہیں کر رہا، خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، خدا کے گناہ سے بچنے کے لیے، فرض کرو اس کو ایک نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں گناہ میں کوئی گاڑی مل رہی تھی، اس نے چھوڑ دی، نہیں لیتا میں، کوئی بات نہیں. امام فرما رہے ہیں خدا یقیناً اس کو اس سے بہتر نصیب کر دے گا. آپ نے اپنی نیند چھوڑی نماز بچانے کے لیے، خدا نیند سے بڑھ کر آرام آپ کو دینے والا ہے، ابھی اس سے بڑھ کر دے گا. جو چیز خدا کے لیے چھوڑ دو گے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، نافرمانی نہیں کروں گا، خدا اس سے بہتر دے گا. تو نعوذ باللہ تعالی، یہ جو لوگ ٹی وی وغیرہ کے اوپر گناہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، خدا شاہد ہے یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے خدا کو کہہ رہے ہیں مجھے خوش نہیں ہونا ہے. جب گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے خوشی اب ان کو نصیب نہیں ہونی ہے، خوشی ختم ہو گئی. اب زندگیوں کا سکون اس طرح مر جاتا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے میوزک میں سکون ملتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو سکون نہیں ملنا ہے. جو گناہ کر کے جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس نے نہیں ملنا ہے پھر. اور جو خدا کی خاطر کوئی چیز چھوڑے گا، مولا کا فرمان پڑھ دیا میں نے آپ کو، خدا اس سے بڑھ کے دے دے گا. آزما لو، خدا دینے والا ہے بھائی. خدا کے سامنے تو کوئی بندش پابندی بھی نہیں ہے، وہ تو قادر متعال ہے، جس طرح سے بھی چاہے دے دے گا. تو یہ سب چیزیں سینکڑوں سال سے لوگ آزما رہے ہیں. دیکھو یہ مولا کا فرمان 1400 سال سے ہمارے پاس ہے نا، یہ کیوں ہے؟ نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، خاکم بدہن، نعوذ باللہ. اگر یہ باتیں غلط ہوتی نا تو اب تک نہیں بچتی، پھر یہ مٹ چکی ہوتی ہیں سب. یہ جو باقی ہے یہ کیوں باقی ہے؟ اس لیے باقی ہے کہ حق ہے. انہوں نے کہا ہے جن کے علم میں کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، حق ہے. میں دنیا میں ایک بہت مشہور ایئرپورٹ ہے، نام لے کے اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو بہت جائنٹ، بہت بڑی اسکرین لگی ہے وہاں پر، وہ سمجھ لو جیسے یہ دیوار وہاں سے وہاں تک، بہت بڑی اسکرین اوپر لگاؤ، سمجھ پتہ نہیں کم از کم بھی 40 فٹ، 30-40 فٹ، اور چوڑائی میں پتہ نہیں کئی 100 فٹ. اس کے اوپر اقوال آ رہے تھے امیر المومنین کے. اللہ اکبر. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا یہ فنا کے نام سے منسوب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا نام لکھا تھا کہ ان کے ہیں۔ میں نے کہا چلو اتنا انصاف تو دکھایا کہ اس نے لکھ دیا کہ شاید ان کے ہیں، سارے امیر المومنین کے اقوال تھے۔ یہ اتنے زندہ اقوال ہیں۔ سال شاید 2000 تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا 2000 تھا یا 99 تھا، 2001 کے قریب تھا۔ ایک ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا ہیومن ڈیولپمنٹ کا، جس میں انسانوں کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ بھئی سوسائٹیز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے، اب وہ سال مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے اپنی اینول رپورٹ کے اندر جو عرب کنٹریز کے بارے میں تھی، امیر المومنین کے اقوال لکھے اس نے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں امیر المومنین کے اقوال لکھے اس نے، اور اس نے لکھا کہ اگر عرب 1400 سال پہلے آنے والے اپنے سردار کی بات مان لیتے تو آج اس سے بہتر ہوتے۔ ہمیں امیر المومنین کی پیروی آسمان پہ لے جانا چاہتی ہے، ہم لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، امیر المومنین کی پیروی ہمیں آسمان پہ لے جائے گی، ہم لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ابھی اس دنیا کے اندر بعض لوگ ہیں جو امام کی پیروی کر کے آسمان پہ پہنچ رہے ہیں، وہ کہیں اور ہو گئے، اور ہمیں یہ پیروی اب بلا رہی ہے، آپ پیچھے نہ رہ جائیں، میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین، ان کی عظیم الشان قربانیوں نے ہمیں جذبہ دیا ہوا ہے۔ نبی کا فرمان ہے، فرمایا انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لن یبرد ابدا، فرمایا میرے حسین کی شہادت سے مومنوں کے دلوں میں ایسی آگ، ایسی حرارت اٹھتی ہے، کبھی نہیں بجھے گی، کبھی نہیں بجھے گی۔ مومن جہاں کہیں بھی ہوگا یا حسین کی آواز سنے گی تڑپے گا، یا حسین کی آواز پہ جہاں کہیں بھی ہوگا، عاشور کا دن آئے گا یہ گھر سے نکلے گا، اس کو امام حسین کا علم اٹھانا ہے، اس کو امام کی مجلس میں جانا ہے۔ یہ حرارت اللہ نے ڈالی ہے، یہ گرمی اللہ نے ڈالی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی یہ گرمی، حرارت، محبت نسلوں کو آگے پہنچائیں۔ 1400 سال تمہارے میرے اجداد نے محنت کی ہے، ان کی محنتوں کے نتیجے میں یہ امانت ہمیں مل گئی ہے، ہمیں یہ امانت آگے بڑھانی ہے۔ اور اب الحمدللہ اب تو کوئی شبہ بھی نہیں رہا۔ دیکھو ایک زمانہ ہوگا جب سید الشہداء کی قبر مشہد مقدس ویران تھا، تب لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا کے وہاں جاتے تھے، ابھی تو ہر سال کروڑوں لوگ ویسے ہی وہاں پہ کھڑے، اور ان کی مظلومیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے اب تو، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے۔ روایت ہمارے پاس ہے کہ مولا نے فرمایا کہ دنیا ہم سے منہ پھیر کے جائے گی، اور اس کے بعد ایسے ہی واپس آئے گی جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پاس واپس آتا ہے، دنیا واپس آئے گی ہمارے پاس۔ اب تم دیکھ لو، کوئی ہے اس پوری دنیا میں جس کی قبر کے اوپر 6 کروڑ آدمی آتے ہوں؟ ہے کوئی؟ اور یہ قبر کہاں پر ہے؟ یہ قبر کربلا میں ہے۔ کربلا کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ امام ایک دن اکیلے کھڑے تھے اور لوگوں کو بلا رہے تھے اور کوئی ساتھ دینے نہیں آتا تھا۔ آج 6 کروڑ، 5 کروڑ، 4 کروڑ جاتے ہیں امام کی قبر کے اوپر۔ ابھی تو دن ہے نا جب سیدہ کی قبر چھپی ہوئی ہے، سیدہ کی مظلومیت چھپی ہوئی ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب سیدہ کی مظلومیت لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے گی۔ ابھی وہ وقت ہے جب بی بی سیدہ کے مصائب پہ رونے والے کم ہیں، ایک وقت آئے گا پوری کائنات سیدہ کے مصائب پہ روئے گی۔ بی بی کے مصائب بہت سخت ہیں، بی بی کے مصائب بیان کرنا بہت سخت ہے۔ بی بی نے خود ہمیں بتایا کہ مصائب بیان نہیں ہو پائیں گے، لیکن عائزو میں کتنا ہی کوشش کروں کہ بی بی کے مصائب کے بیان کرنے میں احتیاط کروں، لیکن اتنے مصائب ہیں پھر بھی بہت ہیں۔ ایک روایت سے شروع کرتا ہوں، بڑی عجیب روایت ہے ہمارے پاس۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، بعض وقت ایسا بھی آتا ہے، کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے جب خدا کا عرش ہلنے لگتا ہے، خدا کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوگا، خدا کا عرش ہلتا ہے، لرز اٹھتا ہے۔ پوچھا کون سا وقت ہے اے اللہ کے نبی؟ کہا ایک وقت ان میں سے وہ ہے جب کوئی بچہ ہو اس کی ماں مر جائے، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کی ماں مر جائے، وہ بچہ اپنے ماں کے مرنے کے غم میں روتا رہا روتا رہا۔ اب عزیزو جب اتنا سن لیا نا تو یاد رکھنا، رسول گرامی کی ماں بھی جلدی مر گئی تھی، رسول گرامی نے ماں کی یتیمی جھیلی ہے، باپ کی یتیمی جھیلی ہے، بی بی سیدہ کی ماں بھی جلدی مر گئی تھی، بی بی سیدہ نے بھی ماں کی یتیمی جھیلی ہے۔ کہا وہ بچہ ماں کے مرنے پہ روتا ہے روتا ہے، پھر روتے روتے سو جاتا ہے، سوتے میں بھول جاتا ہے کہ ماں مر گئی ہے، پھر رات کے کسی وقت میں عادت کے مطابق آنکھ کھلتی ہے تو ماں کی جگہ پہ ہاتھ سے ٹٹولتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے۔ جب ہاتھ ماں کے ہاتھ سے نہیں ٹکراتا تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے میری تو ماں مر گئی ہے۔ سب سے سخت وقت زندوں کے لیے وہ رات ہوتی ہے جب مردے کو دفنا کے آتے ہیں۔ ایک بچہ، یتیم بچہ جب اپنی ماں کے مرنے پہ روتا ہے، عرش خدا ہل جاتا ہے۔ اگر وہ بچہ نہ ہو، بچی زینب ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بچی سکینہ جیسی ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ اگر امام حسین ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ عام بچہ روتا ہے، عرش خدا ہل جاتا ہے، بچہ حسین ہو، ماں فاطمہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے جب سید الشہداء سے کہا ماں سے الوداع کرو، سید الشہداء نے کہا پہلے میری ماں مجھے بلائے، پھر میں الوداع کروں گا۔ امیر المومنین سے روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ کا بندے کفن ٹوٹ گئے، دست سیدہ نے حسین کو اپنے پاس بلا لیا، امام حسین نزدیک آئے روتے ہوئے، گویا اس وقت ندائے غیبی آئی، اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان گر پڑے گا۔ گویا امیر المومنین نے امام حسین کو تسلی دی، صبر کا دلاسا دیا، لیکن عزیزو ایک لمحہ آئے گا جب حسین قتل گاہ میں ہوں گے، زینب طلائی زینب یا بی بی زینب ہوگی، اور حسین کی ماں مادر حسین کبھی امام حسین کو دیکھتی ہوگی، کبھی بی بی زینب کو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قریب ینقلبون۔ یہ جنازے بھی عجیب جنازے ہیں، ایک بی بی سیدہ کا جنازہ ہے جو رات کو اٹھا ہے۔ بی بی سیدہ کے مصائب بہت ہیں، خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے بی بی سیدہ پہ ظلم کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے خدایا اولاد بی بی سیدہ کو تو نے برکتیں نصیب کی، ان کی برکتوں سعادتوں میں اور اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار، وارث اہل بیت، وارث بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ خدایا ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، خدایا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، خدایا ان کے فرزند کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وإجرته الطاهرين۔